بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس چھوٹے سے اور عظیم رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. المرجع فی تفسیر القرآن، قرآن مجید کی تفسیر میں مرجع کیا ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہم کیسے کریں. اس موضوع کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، اور پچھلے دو درسوں میں شیخ صاحب نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی قرآن مجید بذات خود اللہ تعالیٰ کی کلام، اس کی وضاحت فرمائی، چند مثالیں بھی بیان کی ہیں. اور پچھلے درس میں دوسرا طریقہ یا دوسرا مرجع قرآن مجید کی تفسیر کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی بات کر چکے ہیں مثال کے ساتھ. اس سے پہلے کہ آج میں تیسرا پوائنٹ بیان کروں، مرجع کو جاننے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں کوئی فائدہ ہے، کوئی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ حق و باطل کی تمیز، صحیح معرفت، ماشاءاللہ، مکمل مفہوم لینے، پیاری بات، اہل بدع کا رد ہوتا ہے. ضرورت ہے اس کی، ضرورت ہے. وہ کون سا علم ہے دنیا میں جو بغیر اصولوں کے موجود ہے؟ کوئی ایسا علم جانتے ہیں آپ، بغیر اصول کے، بغیر قواعد کے، بغیر ریفرنس کے، بغیر مراجع کے؟ میڈیکل کا علم، اس کے اپنے اپنے مراجع ہیں. اگر میں کوئی بات کرتا ہوں میڈیکل کے لحاظ سے اور اس میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو 10 ڈاکٹروں کے کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے بھائی آپ کا ریفرنس کیا ہے، یہ کس نے کہا کہ اس مریض کا علاج اس طریقے سے کیا جاتا ہے. اپنی بات ثابت کرنے کے لیے میں ریفرنس دوں گا ایسی کتاب کا جس پر ہم سب کا اتفاق ہو کہ یہ کتاب درست ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ساز و سامان ہے، جس میں ہر خیر ہے، جس میں ہر برائی سے روکا گیا ہے، ہر خیر کی طرف بلایا گیا ہے، تو کیا ایسی کتاب کا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، جو جیسے جس کا من کرے، جیسے جس کا دل کرے اس کا معنی بیان کرتا رہے؟ کوئی عقل مندی کی بات لگ نہیں رہی ویسے، کیا خیال ہے؟ تو اس پر اتفاق ہونا چاہیے. جب ہم قرآن مجید کے متعلق کوئی بات کریں، خاص طور پر معنی کے متعلق، تفسیر کے متعلق، تو پھر ہمارے پاس ایک ریفرنس ہونا چاہیے کیوں. وجہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی عقل کے مطابق قرآن مجید کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنے عقل کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں تو اختلاف ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ ہماری عقلیں برابر نہیں، ہماری سمجھ برابر نہیں، متفاوت ہیں، کافی فرق ہے. ہم دنیا کے عام مسائل میں اختلاف میں پڑ جاتے ہیں، مجھے سفید رنگ پسند ہے، آپ کو کالا رنگ پسند ہے، اختلاف تو ہے، کسی اور کو کوئی اور رنگ پسند ہے. لیکن قرآن مجید کے متعلق اور شرعی علوم کے متعلق اپنی پسند کی بات نہیں ہوتی کہ میری من پسند مسئلہ یہ ہے، میرا من پسند امام یہ ہے، میرا من پسند کتاب یہ ہے، یہ بات نہیں چلتی. شریعت اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بنیاد قرآن مجید ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ تو اپنے حوالے کیا ہے، اپنے نفس کے حوالے کیا ہے، اور نہ ہی کسی اور غیر کے حوالے کیے جو اپنی منمانی سے ہمیں دین سکھانا چاہے. خاص ضوابط اور اصول ہے. اگر اختلاف میں پڑ جاؤ, تنازع ہو, تو کیا کرو؟ فردوہ اللہ اور رسول, اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کتاب کی طرف, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی آپ وسلم کی حدیث مبارک کی طرف. اور اگر پھر بھی ہمارا مسئلہ محل نہ ہو, وہ میں یشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصل جنب ساعة مصيره. پھر صحابہ کرام کا راستہ, تو ہمیں راستہ واضح کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ شریعت کے باب مسائل میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی, اس کے مفہوم میں بھی ہمارا اختلاف ہوتا رہے؟ اس لیے شیخ صاحب نے باب باندھا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو جب ہم تفسیر کی بات کریں تو ہمارے پاس کوئی خاص, کوئی بہترین, کوئی ثابت, کوئی مضبوط, کوئی ثابت ریفرنس ہو جس کی طرف ہم لوٹ سکیں اور اپنے اختلاف ہم دور کر سکیں. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے نمبر پہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, کلام الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ کرام کا کلام, صحابہ کرام کا فرمان. ویسے کیا خیال ہے, یہ جو تین مراجع بتائے گئے ہیں, کیا امت میں ان کے بارے میں اختلاف ہے؟ قرآن مجید میں اختلاف ہے, صحیح حدیث میں, اور صحابہ کرام کی عدالت و ثقاحت میں, سوائے رافضیوں کے یا معروف مشہور اہل بدع, ان کی بات ہم نہیں کر رہے. میں کروں اہل سنت جماعت کے علماء کا اتفاق ہے ان چیزوں پہ, ٹھیک ہے؟ تو تیسرے بار پہ صحابہ کرام کے کلام سلام اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لا سیما, خاص طور پر, ذو العلم منہم, ان میں سے جو اہل علم ہیں, صحابہ کرام میں سے جو اہل علم ہیں, ان کے قول کو لیا جائے گا تفسیر قرآن کو معنی بیان کرنے کے لیے. لا سیما, خاص طور پہ, ذو العلم منہم والعناية بالتفسیر, اہل علم ان میں سے اور جنہوں نے علم تفسیر کا اہتمام کیا ہے, تو ہم تفسیر ان سے لیں گے. یہاں پہ انڈر لائن کر لیں, ذو العلم کو انڈر لائن کر لیں ذرا. ذو جمع ہے ذو کی, انڈر لائن کر لیا ذو العلم کو. اچھا, جب یہ میں صحابہ کرام متعلق بات ختم کروں گا اس پر واپس آئیں گے, دو چار اہم باتیں کرنی ہیں اس کے مطابق. جیسا فرماتے ہیں, اب وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی تفسیر کو ہم اپنائیں؟ لأن, اسے نمبر ایک کر دیں, نمبر ایک, لأن وجہ یہ ہے کہ القرآن نزل بلغتهم, کہ قرآن مجید انہی کی زبان پر نازل ہوا, عرب تھے, عربی زبان میں قرآن نازل ہوا, تو جس قوم کی زبان کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہ قوم اولا ہوتی ہے کہ اس چیز کو بیان کرے. اب عربی زبان میں قرآن ہے, نازل بھی عرب پہ ہوا ہے, عربی لوگوں پر ہوا ہے, اور عرب میں سے وہ عربی جن کی زبان اور فصاحت کی مثال دی جاتی تھی, تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے. وفی عصرہم, اور انہی کے زمانے میں قرآن نازل ہوا, ہمارے زمانے میں نہیں نازل ہوا, یا ایک صدی کے بعد, دو صدی کے بعد نازل نہیں ہوا, انہی کے زمانے میں نازل ہوا. یعنی قرآن مجید جب ان کے زمانے میں نازل ہوا تو انہوں نے ریئیکٹ کیا. کیسے ریئیکٹ کیا؟ یعنی انہی کے متعلق قرآن ہے, جو یا ایھا الذین آمنوا, کون ہے؟ وہی تو ہیں, انہی کو خطاب کیا گیا ہے, انہی کے متعلق بات بیان کی جا رہی ہے, تو وہی مخاطب تھے, امر میں بھی وہی, نہی میں وہی, خبر ان کو سنائی دی جاتی تھی. تو قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وقتاً فوقتاً 23 سالوں میں, تو قرآن مجید میں صحابہ کرام کا جو ذکر ہے وہ بالکل واضح ہے, اور وہی سب سے پہلے خطاب انہی کے لیے ہے, تو انہی کے زمانے میں نازل ہوا ہے. یعنی قرآن مجید کو سمجھنے والے سب سے زیادہ امت میں کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں, اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اچھا الحمدللہ. اور براہ راست قرآن مجید کا علم کس سے حاصل کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم, سب سے بڑے مربی ہیں اور استاد ہیں. ایک بات کو اس طریقے سے بیان فرماتے کہ سننے والا ایک مرتبہ سن لے تو اس کو سمجھ آ جاتی تھی, سبحان اللہ. تو دو وجوہات لکھ لیں, نمبر ایک, نمبر دو. نمبر تین, وَلِأَنَّهُمْ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءَ أَصْدَقُ النَّاسِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ. اور اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ حق کے طالب ہیں اور سب سے زیادہ سچے ہیں حق کے طلب میں. جھوٹے دعوے نہیں کرتے, بھئی مجھے حق کی تڑپ ہے, میں حق سمجھنا چاہتا ہوں, مجھے حق پسند ہے, جیسے کہ یہ دعوے عام ہم سنتے ہیں آج امت میں. نہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ متقی, پرہیزگار, سچے لوگ جو حق کے طلبگار تھے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اس پر کسی کو شک ہے؟ الحمدللہ. نمبر چار, وَأَسْلَمْهُمْ مِنَ الْأَهْوَاءِ, اور خواہشات نفسانی سے, دوسرے لوگوں کے اعتبار سے, نسبت سے پاک تھے, سلیم, پاک کسی چیز سے, کسی عیب سے. تو خواہش نفس سے وہ دور تھے اور دوسروں کی نسبت سب سے اچھے تھے. کتنی ہو گئے؟ چار ہو گئے. نمبر پانچ, وَأَطْهَرُهُمْ مِنَ الْمُخَالَفَةِ الَّتِي تَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ, اور ان کے دل اتنی پاکیزہ تھے کہ وہ حق کو طلب کرنے کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیتے تھے. کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آتی, ان کے اور حق کو سمجھنے کے بیچ میں ان لوگوں رکاوٹوں کو دور کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل صاف ہیں, شفاف ہیں, پاک دل والے لوگ ہیں. ولذلك امثله كثيره جدا منها, اب قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے بہت ساری مثالیں ہیں, ان میں سے ایک کا ذکر شیخ صاحب کرتے ہیں. قوله تعالى, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء, اس آیت کے متعلق سورہ نساء نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور اگر تم بیمار ہو, وان کنتم مرضى, اور اگر تم بیمار ہو, او على سفر, یا سفر کی حالت میں ہو, او جاء احد منكم من الغائط, یا کوئی تم میں سے قضاء حاجت کے لیے کی ہو, غائط یعنی پخانہ خارج کرنا, قضاء حاجت, او لامستم النساء, یا تم لوگوں نے عورتوں کو چھوا, ملامسہ لمس چھونے کو کہتے ہیں, لمستم النساء. اب یہاں پر مریض ہم جانتے ہیں کیا ہے, مسافر بھی جانتے ہیں کیا ہے, غائط بھی جانتے ہیں کیا ہے, لیکن لامستم کیا مطلب ہے؟ کیا عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں نا, پخانہ خارج ہونے سے, ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو کیا عورتوں کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں ٹوٹتا, اللہ تو فرماتے ہیں ٹوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او لامستم النساء, آپ کہتے ہیں نہیں. جی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ملامسہ سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ نکاح, جمع, نکاح نہیں جمع, جو صحیح لفظ ہے جمع, یعنی ہم بستری. کیا بات درست ہے؟ آپ بھی جی فرمائے, لکھا ہوا اس لیے, ہاں لکھا ہوا بھی ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. عام جو ظاہر لفظ کیا ہے, لامست منسا یعنی عورتوں کو چھوا ہے, حقیقت معنی یہی ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں, فقط صح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا ان فسر الملامسہ بالجماع، کہ انہوں نے لمس کو، چھونے کو، چھونے کی تفسیر کیا بیان کی، معنی کیا بیان کیا ہے؟ جماع سے. اسے عبد الرزاق نے اپنے مصنف سے، اپنے مصنف میں روایت کی ہے، اور ابن ابی شیبہ نے بھی صحیح سند کے ساتھ صحیح روایت ہے. تو اب چھونے کا معنی کیا ہے؟ صرف چھونا یا جماع؟ کس نے متعین کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر حدیث نہیں، یہاں پر صحابی کا قول ہے. امام شافعی سے ثابت ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد اگر عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جی
آیت کے ظاہر کے لیے.
آیت تو انہوں نے پڑھ لی ہے، اگر یہ اثر نہ ہوتا صحابی کا ہم کیا کہتے؟ بات درست ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آپ عورت کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. وجہ کیا ہے؟ آیت کا ظاہر یہی ہے. اگر صحابی کے اثر نہ ہوتا یا فرمان نہ ہوتا تو کوئی جرت نہ کرتا کہ مراد جماع ہے. کوئی جرت کرتا؟ اچھا امام شافعی کے اثر ملے نہیں ہے، کیا کرتے؟ ظاہر پہ عمل کرتے. یاد رکھیں قرآن مجید میں اپنی رائے اپنی مرضی نہیں چلتی. امام احمد بن حنبل کو یہ قول مل گیا ہے، کیا کرتے؟ اپنے استاد مخالفت کرتے کہ نہ کرتے؟ امام شافعی احمد بن حنبل کے استاد ہیں. یہاں پر شخصیت کو نہیں دیکھا گیا، کس کو دیکھا گیا؟ حق کو دیکھا گیا. وہ یہ سلف سے ہمیشہ ہمیں ملتا ہے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، استاد شاگرد میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، کس بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر، حق کو اپنانے کی بنیاد پر. تو صحیح قول کیا ہے؟ قول راجح کیا ہے؟ مسئلہ ہو گیا نا، میں نے وضو کیا ہے، مریض آ گیا، خاتون مریض آ گئی ہے، نماز پہ جا رہا تھا، ایمرجنسی آ گئی ہے، میں اسے چیک کرتی ہوں، میرا ہاتھ اس پہ جسم پہ لگ گیا ہے. لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ لگ جاتا ہے. اب میں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھوں گا یا میرا وضو درست ہے؟ وضو درست ہے. قول راجح یہ ہے کہ ملامسہ یعنی چھونا، جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، اس سے مراد چھونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد جماع ہے. ٹھیک ہے. کیا کیا؟
بشارت دینے آتے ہیں جبرائیل علیہ السلام،
ہاں
جواب دیتا
کیا؟ ہاں بارک اللہ فیک. وہاں پر بھی بھائی پیاری بات فرما رہے کہ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ نے بشارت دی عیسی علیہ الصلاۃ والسلام کی، تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ پیغام لے کے گئے، انہوں نے جب یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرماتا ہے، انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا. تو کیا بچہ چھونے سے پیدا ہوتا ہے یا جماع سے پیدا ہوتا ہے؟ جماع سے پیدا ہوتا ہے. تو ملامسہ کا لفظ عربی زبان میں بھی جماع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں الکنایہ. اور عربی زبان بڑی پیاری زبان ہے، واللہ عظیم زبان ہے. یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو جس کو بیان کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہو تو اس کو واضح الفاظ میں نہیں بیان کرتے، اس کا الٹرنیٹ راستہ بیان کرتے ہیں جس کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. اب ملامس اور جمع ایک ہے. اب بچے بیٹھے ہیں، اگر ہم جمع جمع کر جاؤں کہیں کہ بھائی جمع ہوتا کیا ہے، اب بتائیں بچوں کو جمع کیا ہوتا ہے. اگر آپ ملامسا کہیں، پوچھے گا آپ سے ملامسا چھونا ہوتا ہے، چھو لیا. سبحان اللہ. کس کا؟ آیت کو پورا پڑھیں تو مل جائے گا آپ. میں نے اتنا پڑھے اتنا شیاسا نے بیان کیا. اس کے بعد فتیمموا، تیمم کر لیا، تیمم کی آیت ہے یہ. یہ تو آسانی بیان کر رہے ہیں، تو تیمم بھی ایک آسان، جیسا کہ مریض کے لیے مسافر کے لیے آسانی ہے، تو تیمم بھی ایک آسانی اللہ تعالی نے بیان کر دی ہے. جی ہاں. تو اصل جو معنی ہم نے لینا ہے غائط سے، اور پھر آیت کے بعد ملامسہ سے، پھر آیت کے بعد جو اس کا اصل مقصد اس آیت کو بیان کرنے کا، فتیمم صعیدا طیبا. تو تیمم کیوں کریں؟ کیونکہ پخانے کیوں تیمم کریں؟ عورت کو چھونے سے بھی تیمم کریں جب پانی نہ ہو. اچھا، تو یہ ایک مثال ہے. مزید مثالیں یہ لکھ لیں، ہوم ورک ہے. واجب ہے. تفسیر ابن کثیر سے مجھے صحابہ کرام کے اقوال دو آیتوں کے متعلق, یہیں سے بھی قرآن مجید سے, آپ کی مرضی ہے, دو آیتوں کے تفسیر صرف صحابہ کرام سے, حدیث سے نہیں, کوئی بھی دو آیتیں دیکھ لیں اس میں سے صحابہ کرام کا قول کیا اس کے متعلق وہ بیان کریں. اگلے ہفتے میں چھوٹے سے پیپر پہ لے کے آنا, میں پانچ منٹ دیکھ لوں گا انشاءاللہ. شیخ صاحب نے فرمایا تھا صحابہ کرام کے کلام سے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا, خاص طور پہ وہ جو اہل علم ہیں, کیا ایسے صحابہ بھی تھے جو اہل علم نہیں تھے, کیا ایسے صحابہ بھی تھے جو تفسیر کا اہتمام نہیں کرتے تھے, کیا غیر فقیہ صحابہ بھی تھے, کیا صحابہ کرام کے بیچ میں علم میں تفاوت تھا, اور اس قول میں, شیخ صاحب کے اس قول میں کہ ذو العلم صحابہ میں سے جو اہل علم ان سے تفسیر نے, اور احناف کے اس قول میں جس میں وہ فرماتے ہیں جو قاعدہ احناف کا کہ اگر صحابی غیر فقیہ ہے تو پھر اس کی روایت نہیں لیتے, اس موضوع کے متعلق, اس فقہ مسئلہ کے متعلق اگر راوی جو ہے صحابی جو ہے فقیہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کی روایت کو نہیں لیتے. جی پانچ سوال میں نے کیے ہیں, یاد ہیں سوال؟ کیا ایسے صحابہ بھی تھے جو اہل علم نہیں تھے, کیا ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے تفسیر کا اہتمام نہیں کیا, ایسے صحابہ بھی تھے جو غیر فقیہ تھے, کیا ایسے صحابہ بھی تھے جن کا علم متفاوت تھا, کیا صحابہ کا علم متفاوت ہے, متفاوت یعنی فرق ہے ان لوگوں کے بیچ میں علم کے اعتبار سے, یہ سب علم کے اعتبار سب برابر ہیں کیا, اور اس قول میں اور اس قول میں کوئی فرق ہے احناف کے اس قاعدے میں کہ اگر صحابی فقیہ نہیں ہے تو بھی اس کی روایت نہیں لیتے اس فقہی مسئلے میں, تو ان کے شروط اصول فقہ میں شرط ہے ان کے احناف کے کہ صحابی کو فقیہ ہونا چاہیے, اگر فقیہ نہیں تو اس کی روایت نہیں لیتے ہم. اور مثال بیان کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ سیدنا ابو ہریرہ جو ہے فقیہ صحابی نہیں ہے. یہ میں نے جان بوجھ کے سوال رکھا ہے تاکہ بات آسان ہو جائے, تفاوت کے علاوہ جی یہاں سے کوئی کام کی بات آئی ہے کیا کیسے؟ بارک اللہ فیک. پہلی بات یہ ہے, ترتیب سے آتے ہیں, جو سمجھنے والی بات ہے کیا ہے, تفاوت تو موجود ہے, سارے صحابہ علم کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں, جیسا کہ فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہے, صحیح کہ نہیں؟ اچھا دوسرا اسٹیپ, دوسری بات, صحابہ کرام دین کی سمجھ سب رکھتے تھے, یہ پہلی بات ہے, سمجھ سب رکھتے تھے, جاہل صحابی کوئی نہیں تھا, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, صحابی اور جاہل ہو یہ نہیں ہو سکتا, جتنا علم ان کو آتا تھا بہترین طریقے سے آتا تھا, اور جو نہیں آتا تھا وہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یاد رکھ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صرف اسے نہیں کہ جو 24 گھنٹے وسلم کے ساتھ ہو, صحابی وہ بھی ہے جو ہمیں جس نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اسلام سے پہلے اور بعد بھی, اور وہ بھی جس آپ سے ایک مرتبہ دیکھا ہے, یہ تو شرطیں ہیں ایمان کی حالت میں, اور موت بھی اس ایمان کی حالت میں ہو, یہ تو معروف بات ہے, لیکن کیا جس نے ایک مرتبہ دیکھا ہے اور جس نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے برابر ہے؟ نام دونوں کا ایک ہے, لقب کیا ہے؟ صحابی. علم برابر ہے؟ فضیلت برابر ہے؟ نہیں. تیسری بات، بعض صحابہ قرآن کی قرت میں معروف تھے، مشہور تھے، بڑی پیاری آواز تھی، جب پڑھتے تھے ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ على قراءة ابن ام عبد سيد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اور سيد ابو موسى اشعري رضي الله عنه کے متعلق فرماتے ہیں جب ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے سورۃ النساء کی چند آیات سنی کہ آپ کی جو آواز ہے ایسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بڑی پیاری تھی، بڑی پیاری آواز تھی. یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ جب زبور پڑھتے تو پرندے آسمان پر رک جاتے، اتنی پیاری آواز تھی. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ معروف صحابی نے جب تلاوت کی قرآن مجید کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقد اوتیت مصباح من مزامیر آل داؤد. آل داؤد سے داؤد علیہ السلام نے، آل داؤد جو ہیں اچھی آواز سے معروف تھے، سب سے اچھی آواز کس کی تھی؟ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو یہ صاحب یہاں پہ معروف ہیں. جہاد کے باب میں دیکھیں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی تلوار، تو وہاں پر انہوں نے زیادہ جد و جہد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بخشی، ان کو شرف بخشا. اسی طریقے سے احادیث کی روایت میں دیکھیں آپ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث کی روایت میں بہت زیادہ ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 3 سال رہے ہیں لیکن روایت حدیث میں سب سے زیادہ ہیں، سب سے آگے ہیں. انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کی لذت تو نہیں چھوڑا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. اور چوتھے نمبر پہ یہ مسلمہ بات ہے کہ سارے صحابہ کا علم برابر نہیں تھا، متفاوت تھا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سر عبداللہ بن عباس کیا دعا فرمائی؟ اللهم علمه التأويل، دوسری بات اللهم فقهه في الدين، کہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما. کیا سب کے لیے دعا کی؟ سب کے لیے نہیں، ان کے لیے. کیا مطلب ہے کہ دوسروں کو نہ آئے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بڑے جدوجہد کر رہا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے لیے خاص دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے پیارا علم عطا فرمایا ہے کہ تفسیر کے باب میں جیسے میں آگے بیان کروں کہ مفسرین صحابہ کون ہیں، تو ان میں سید عبداللہ بن عباس سر فہرست ہیں، سید علی بن ابی طالب ہیں، سید عبداللہ بن عباس ہیں. لیکن دیکھیں کہ سید علی بن ابی طالب کہاں، سید عبداللہ بن عباس کہاں، لیکن اس علم کے شرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہے. تو صحابہ کرام کا علم برابر نہیں ہے، فقہ برابر نہیں ہے، لیکن عالم سارے ہیں، ٹھیک ہے. اور شیخ صاحب سے مراد یہ ہرگز نہیں یہاں پہ کہ جاہل صحابہ سے نہ لینا. بعض لوگ مخالفین جو ہیں وہ ایک ایک لفظ کو پکڑتے ہیں، آپ کے عالم نے کہا نا، دیکھیں ذوال علم، یعنی جاہل صحابی بھی ہوتے ہیں کیا؟ نہیں، شیخ صاحب جاہل نہیں کہا، صحابی جاہل نہیں ہوتا، یاد رکھیں، صحابی جاہل نہیں ہوتا، صحابی عالم ہی ہے، لیکن فقہ میں سمجھ میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں قواعد میں ایک یہ قاعدہ کہ ذوال علم سے تفسیر حاصل کرنی چاہیے، اور ایک وہ قاعدہ ہے کہ صرف جو احناف کا قاعدہ ہے کہ صرف وہ صحابی جو فقیہ صحابی ہے انہیں میں سے ان سے جو ہے نا فقہ احکام لینے چاہیے، ورنہ روایت قابل قبول نہ ہوگی. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ تفسیر کا عالم ہے کہ نہیں؟
جی، باقی
ایک بنیادی وجہ، ایک بنیادی فرق واضح ہے. اب نے بات سمجھی ہے کہ حنف کا قاعدہ سمجھا ہے کہ وہ صحابی ایک روایت بیان کر رہا ہے، وہ روایت جو ہے جو بیان کر ایک فقہی مسئلہ ہے، اور صحابی ان کے نزدیک فقہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم روایت کو مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کوئی سند میں خرابی ہے، کوئی مسئلہ، کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، سند صحیح ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے یہ بات، سمجھے ذرا. وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ صحابی فقیہ نہیں ہے، بڑی خطرناک بات ہے. ایک بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک بات ہے، آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اس قاعدے سے کیا ہوتا ہے؟ احادیث کا رد ہوتا ہے میرے بھائی، احادیث کا رد ہو رہا ہے کہ روایت نہیں مانی جا رہی، حدیث کا انکار ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو مکرین حدیث کے لیے ایک آسان راستہ نکل رہا ہے. لیکن اہل تفسیر کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ کہ اہل تفسیر میں سے یہ نہیں کہا کہ دوسرے صحابہ سے نہ لیں، بلکہ یہ کہ جو اس علم کے اہتمام کرتے ہیں وہ اولا ہے کہ ان کا قول لیا جائے. یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ یہ علم نہیں جانے تو اس کا قول ہی نہ لیں. تو حدیث کو جھٹلانا بغیر کسی سند کے، بغیر کسی وجہ کے، بڑی خطرناک بات ہے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوار پہ مار دینا صرف اس وجہ سے کہ یہ صحابی جو ہے میرے نزدیک فقیہ یا غیر فقیہ ہے. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا فقیہ یا غیر فقیہ؟ جیسے ابھی آپ نے فرمایا مہمان، میرے پاس پیمانہ کیا ہے، ترازو کیا ہے کہ اگر ایک صحابی تین سال میں احادیث جمع کرے تو کیا وہ سمجھتے نہیں وہ حدیث کیا ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف کی بات یہ ہے کہ صحابی نے اور صحابی نے کیا کیا ہے، کوئی فقہ مسئلہ اپنی عقل سے بیان کر رہے ہیں؟ میرے بھائی صحابی جو ہیں وہ نقل کر رہے ہیں، یعنی میں نے جو کسی سے بات سنی ہے آگے پہنچا رہا ہوں بس. تو میری سمجھ کی بات اس میں کوئی ہے؟ میری فقہ کی کوئی بات ہے، کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر اتنی بڑا قدم کیوں اٹھایا گیا ہے؟ لوگوں کو کیوں بیوقوف بناتے ہیں کہ بھئی یہ صحابی غیر فقیہ تو یہ حدیث نہیں لیتے ہم، وہ صحابی فقیہ اس کی روایت لیتے ہم. یہ دیکھیں شرم آنی چاہیے، ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، دوسری وحی ہے قرآن مجید کے بعد، اور ہم محض اس لیے کہ میرے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے تو ایسے الٹے سیدھے قواعد بنا لیے. اس سے بڑھ کر کیا قاعدہ بنایا؟ اس سے بڑھ کر قاعدہ ہے یہ تو صحابی کے متعلق ہے، انہوں نے تو حدیث کو نہیں چھوڑا. کیا قاعدہ؟ کوئی بھی حدیث ہمارے امام کے قول کے مخالف ہو تو وہ حدیث یا تو منسوخ ہے یا کسی اور حدیث جو اس سے زیادہ راجع ہے اس کی وجہ سے حدیث مرجوع ہو گئی ہے. کتنی بڑی بات ہے، میرے امام کے قول کے مخالف حدیث آ جائے تو حدیث منسوخ ہے، میرے امام کا قول منسوخ نہیں ہو سکتا کیا؟ غلط نہیں ہو سکتا کیا؟ اور اس سے بڑھ کر بات کیا ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیت بھی میرے امام کے قول کے مخالف ہے تو یہ آیت منسوخ ہے یا میرے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قواعد کس نے بنائے ہیں؟ میرے بھائی قاعدہ جب علماء بیان کرتے ہیں تو اس کی ایک ثبوت ہوتا ہے، ایک دلیل ہوتی ہے. یہ بغیر دلیل کے قواعد کہاں سے آئے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے ایسے لوگوں سے جو لوگوں کو اس طریقے سے دیکھیں، عوام عوام ہے، وہ نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے کہ داڑھی والا پگڑے جو بات کرے وہی حق ہے. اب فقیہ صحابی ہے، ہاں بات یہ نہیں فقیہ صحابی ہوگا، بات تو درست ہے بھائی. ابو ہریرہ کہاں فقیہ صحابی ہے؟ اسے جو روایت ابو ہریرہ کی ہے تو اور چھوڑ دیں ہم، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دیا ہے، اس قابل بنا کے آپ لوگوں کو حق کی بات سمجھائیں سنائیں، وہ پھر دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، آپ کی مرضی حق بات جو کچھ بھی کہنا کہہ دیں. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سوال ہوگا جو میں سنتا ہوں، جو میں کہتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں، سب کے بارے میں سوال ہوگا. اس لیے ہر اس بات کے پیچھے نہ جاؤ جو جس کی تمہیں سمجھ نہ ہو. دیکھ رہے ہیں، ضروری ہے کہ مجھے ہر بات سمجھ گیا؟ ضروری ہے کہ میں ہر چیز کا عالم ہوں ہر فیلڈ میں؟ کس نے کہا ہے؟ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں میں نہیں جانتا ہوں، میرے علماء نہیں جانتے، اللہ اعلم، دیکھ کے بتائیں گے، کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن اتنی بڑا دعویٰ کرنا کہ نہیں، جو ایک ہمیں علم مل چکا ہے، ایک فقہ مل چکا ہے، صرف وہی حق ہے، باقی دنیا ساری باطل ہے، نہ تو قرآن کی آیت سامنے آ سکتی ہے، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ سکتا ہے، اور نہ کسی صحابی کا قول سامنے آ سکتا ہے. فرق سمجھ آئے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اب اس سے بڑھ کر ایک اور بات آخر میں، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، آپ طالب علم ہیں ماشاءاللہ، آپ سمجھیں گے، اس کو سمجھنا بھی چاہیے. ممکن یعنی حدیث اور اندھی تقلید کے دلدل میں غرق ہونے والے لوگ جو ہیں, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, ان کو بھی ہدایت دے. وہ لوگ اس طریقے سے اپنی آنکھیں بند کر چکے ہیں کہ ان کو حق اور باطل کی تمیز اب نہ رہی. دیکھیں ابھی میں لائٹ بند کر دوں کیا ہوگا, یہاں پہ سے اٹھ کے جا سکیں گے؟ مشکل ہے, ٹکر تو لگے گی نا, ٹھوکر بھی لگے گی. جب آنکھیں بند کر دیں, ابھی لائٹ جل رہی ہے, آنکھیں بند کر دیں, کوئی فرق ہے بھئی؟ اندھیرا ہو یا پر خود آنکھیں بند کی ہوئی ہے, حقیقتاً کوئی فرق ہے نہیں ہے. ٹھوکر اس کو بھی لگے, ٹھوکر اس کو بھی لگے گی. تو آنکھیں کھولیں, کب تک آنکھیں بند رکھیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. دیکھیں یہ میری اپنا قول نہیں ہے, نہ میں اپنا جو ایک سوچ ہے یا سمجھ ٹھوسنا چاہتا ہوں کسی کے ذہن میں. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس دین کو جیسے کہ آسان نازل ہو اسے آسان رہنے دیں. اسے مشکل کیوں کرتے ہیں اپنی باتوں سے, اپنی طرف سے چیزیں تھوپ دیتے ہیں, پھر اس پہ مضبوط ہو جاتے ہیں, اسی کو دین بنایا جاتا ہے, پھر اسی کے خلاف کوئی اگر بات کرے اس کے خلاف جنگ کی جاتی ہے, جیسے کہ حق وہی ہے جو یہ ہے اور باقی سب باطل ہے اگرچہ حق کیوں نہ ہو. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ شکوک اور شبہات, غلط فہمیاں ڈالتے ہیں. یہ بعض غلط فہمیاں تھیں جو میں نے جن کا جواب اس طریقے سے دیا. آخر میں منکرین حدیث کا ایک شبہ ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں بات سنیں, جب وہ ان لوگوں کی بات ایسے سنتے ہیں اور بعض ان لوگوں نے بھی جو اندھی تقلید کرنے والے ان سے, ان کے منہ سے بھی بعض اوقات ایسے الفاظ نکلے ہیں. دیکھیں وہی نا آنکھیں بند کرنے والی بات ہے, ٹھوکر تو لگے گی نا, ٹھوکر کھائیے. کہتے ہیں دیکھیں, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے ثقات ہیں, عدول ہیں, قاعدہ ہے نا, صحیح قاعدہ ہے نا. کیوں خاموش ہے میرے بھائی؟ مصطلح حدیث نہیں پڑھی؟ پڑھی الحمدللہ. اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ سارے ثقات اور عدول ہیں, تو پھر اس قاعدے میں بھی تو خرابی ہے نا. کیا صحابہ میں سے بعض ایسے صحابی نہیں تھے جو شراب پیتے تھے اور 50 مرتبہ حد قائم کی گئی؟ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں نہیں گزرے تھے جو کو عذاب مل رہا تھا, ایک چکر خوری کی وجہ سے اور دوسرا پیشاب کی چیٹیں پڑنے کی وجہ سے, استنجا صحیح نہیں کرتے تھے؟ اور کیا وہ بھی صحابی نہیں تھا چادر کی وجہ سے جس کو عذاب مل رہا تھا قبر میں؟ تو پھر حضور ثقات کیسے ہوئے؟
عادل ہونے کے لیے اہل سننا میں سے ہونا چاہیے, کوئی بدعت تو نہیں
جی. اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر, آپ عقیدہ منی کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں آپ, بالکل پیاری بات کر رہے ہیں. فقہ کون ہے؟ عدل کون ہوتا ہے؟ کیا وہ جو گناہ نہیں کرتا؟ کیا خیال ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ جو گناہ نہیں کرتا اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم. معصوم کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. اس پہ اتفاق ہے نا, الحمدللہ. تو صحابہ کرام معصوم ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں معصوم ہے تو اسے نبی بنا دیا کہ نہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ صحابی معصوم ہے پھر تو نبی کا درجہ دے دیا. جب کہتے ہیں معصوم نہیں ہے تو پھر غلطی ہوتی ہے کہ نہیں؟ گناہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ گناہ ہوا, یہ صحابہ سے, صحابہ کرام سے بھی گناہ ہوئے ہیں. تو عدل کے لیے شرط نہیں ہے کہ کوئی شخص بے گناہ ہو یا معصوم ہو, یہ عدالت کی شرط نہیں ہے. امام شافعی فرماتے ہیں, بڑا پیارا قول امام شافعی کا, فرماتے ہیں عدل وہ نہیں جو کوئی گناہ نہ کر سکے, ورنہ میں کوئی عدل نہیں ملے گا دنیا میں. کوئی ملے گا؟ کوئی نہیں مل سکتا. پھر سارے کے سارے ضعیف ہوں گے, کوئی روایت بچے گی؟ کوئی روایت بھی نہیں. تو عدل وہ نہیں ہے جو گناہ نہیں کرتا, عدل وہ ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے, اصرار نہیں کرتا. اور پھر آخر میں جو آپ نے بات بڑی پیاری فرمائی ہے, بھئی یہ وہ قوم ہے جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے, رضی اللہ عنہم, ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ تو پھر اب شک کی چیز کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بدکاروں پہ راضی ہوتا ہے کیا؟ تو صحابہ کرام عدول ہیں, ثقات یا قاعدہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. اور ٹھوکر کن کو لگی ہیں؟ جن لوگوں نے آنکھیں بند کی ہیں. واللہ اعلم. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر کلام التابعین, تابعین کا کلام, کس چیز کے لیے؟ تفسیر قرآن کے لیے. الذین اعتنوا باخذ التفسیر، خاص طور پہ وہ تابعین جنہوں نے اہتمام کیا ہے تفسیر کا علم حاصل کرنے کا، کسے؟ عن الصحابہ، صحابہ کرام صلی اللہ عنہم اجمعین. اب وجوہات، اب تابعین کی تفسیر کیوں لے ہم؟ نمبر ایک، بارک اللہ، لأن التابعین خیر الناس بعد الصحابہ، نمبر ایک کر دیں کہ صحابہ کرام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انہی کے شاگرد ہیں نا، تابعین. نمبر دو، وأسلموا من الأهواء ممن بعدهم، اور ان کے بعد میں آنے والوں سے زیادہ خواہش النفس سے دور ہیں، بچنے والے ہیں، محفوظ ہونے والے ہیں، پاک ہیں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام سے اچھے تو نہیں ہیں، جیسے شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے، بعد میں آنے والوں سے اچھے ہیں، کیوں؟ ثبوت بھی ہے، خیر الناس قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمہیں سے سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ میرا زمانے والے، یعنی کون؟ صحابہ کرام. پھر اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والے کون؟ تابعین. پھر ان کے بعد اتباع التابعین. کس کی گواہی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ صاحب نے کیا فرمایا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں سے یہ اچھے ہیں، بہتر ہیں. اچھا، نمبر دو. نمبر تین، چار اور پانچ جو صحابہ کرام میں چیزیں تھیں، یہ ان لوگوں میں بھی ہے، ان سے کم درجے میں. آئیے دیکھتے ہیں کیا تھی وہ. تو قرآن مجید ان کے زمانے میں نازل تو نہیں ہوا، لیکن ان کے زمانے کے قریب نازل ہوا، اور جن لوگوں کے متعلق قرآن نازل ہوا براہ راست ان سے ملاقات تھی کہ نہیں؟ ملاقات تھی. اور سچائی میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد سب سے زیادہ تابعین ہیں. اور آگے جو دو چیزیں اور ہیں، اب دیکھیں، ایک گزرا زمانہ ہے، ایک آنے والا زمانہ ہے، یہ بیچ کے لوگ ہیں. آنے والے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ عجم زیادہ مسلمان ہوئے، اور عربی میں بھی تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو گیا. لیکن اس زمانے میں عربی ابھی باقی تھی کہ نہیں؟ باقی تھی، پیور عربی ابھی باقی تھی. ابھی عربی میں گڑبڑ ہونے والی ہے آگے. جیسا فرماتے ہیں، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، اور عربی زبان ان کے زمانے میں زیادہ چین تبدیل نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ جو عجم مسلمان بالکل قلیل تھے. آہستہ آہستہ جیسے زمانہ گزرتا گیا، اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے، اور عجم بھی بہت ساری تعداد میں مسلمان ہوئے، اور عربی زبان، ظاہر دیکھیں جب عجم مسلمان ہوتے ہیں، عربی سے ملتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اب باپ عربی ہے، ماں عجمی ہے، بچے پہ کیا اثر ہوگا؟ دونوں مکس کرے گا کہ نہیں؟ مکس ہوگی. یا الٹ، اگر ماں عربی ہے اور باپ عجمی ہے، بچہ کیا بولے گا؟ ادھر سے بھی لے گا، ادھر سے بھی لے گا، تو عربی کیسے ہوگی اس کی؟ ٹوٹی پھوٹی عربی. یعنی فرق پڑا ہے، واقعی تبدیلی آئی عربی زبان میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ وجہ نمبر کتنی ہے؟
تین.
وہ تین وہ بھی تھی، ان کو بھی انکلوڈ کر دینا. تو اس میں نمبر تین جو ہے، عربی زبان زیادہ تبدیل نہیں ہوئی تھی ان کے زمانے میں. فَكَانُوا أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ مِنْ بَعْدِهِمْ، تو اس وجہ سے وہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ کے زیادہ قریب تھے، اس کی نسبت کہ بعد میں آنے والے لوگوں سے وہ زیادہ سمجھتے تھے قرآن مجید کو. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں، اذا اجمعوا، یعنی التابعین، اگر تابعین کسی چیز پر ان کا اجماع ہو جائے، جمع ہو جائیں، علی الشیء، کسی چیز پر، فلا یرتاب فی کونی حجہ، تو پھر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ بات قابل حجت نہیں. کس بات؟ کون سی بات؟ اس بات پر جس پر تابعین کا اجماع ہو. فین اختلفوا، اگر اختلاف ہو جائے تابعین کے بیچ میں، تو پھر کیا کریں؟ جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، تو بعض کا قول بعض پر حجت نہیں ہوگا. اگر اتفاق ہے, اجماع ہے, سب کی ایک ہی رائے ہے, ایک ہی قول ہے, تو حجت ہے. اگر اختلاف ہے تو بعض کا قول بعض پر حجت نہیں ہوتا, تو تب کیا کریں گے ہم؟ اچھا, ولا علی من بعدہم, نہ تو ان کا قول حجت ہوگا انہیں پر, نہ اور نہ ان کے بعد میں آنے والے لوگوں پر, یعنی جو تابعین کے دور کے بعد اتباع التابعین آئے ہیں. جس قول کا تابعین پر جس قول پر تابعین کا اجماع ہے وہ تو لے لیتے, کیونکہ اجماع ہے. جس پہ اختلاف ہو ان کے لیے جائز نہیں کہ ایک گروہ کسی ایک تابعی کا لے لے قول لے لے, دوسرا کسی اور تابعی کا لے لے. کیوں؟ حجت نہیں ہے نا, کیونکہ اختلاف ہوا ہے. حق اس کے ساتھ بھی, حق اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو فیصلہ کیا کریں گے ہم؟ آگے کیا سب فرماتے ہیں؟ ويرجع في ذلك الى لغه القران. طب ہم کیا کریں گے؟ قرآن کی لغت کی طرف واپس جائیں گے. کون سی لغت؟ عربی لغت. یہاں پہ عربی گرامر کی بات آ رہی ہے. او السنہ, یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. کیا لغت تھی؟ عربی زبان. نمبر دو. نمبر تین, دیکھیں نمبر تین. نمبر ایک لغت القرآن کی طرف رجوع کریں گے, نمبر دو سنت کی طرف, نمبر تین او عموم لغت العرب, یا عام عربی لغت کی طرف. دیکھ قرآن مجید کی لغت سیاق و سباق اس کو دیکھیں گے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاق و سباق اس کو دیکھیں گے, یا عام عربی لغت, عربی گرامر جسے ہم کہتے ہیں اس کو دیکھیں گے, یا او اقوال الصحابہ فی ذلك, یا صحابہ کرام کے اقوال اس کے متعلق کیا ہے. نہیں, وہ تو پہلے گزر چکا ہے نا. یہاں پر شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی زبان, سنت کی زبان اور عموم لغت العرب, ان کے بارے میں بھی صحابہ کرام کے قول کو دیکھیں گے اگر ملے ہم. ایک تفسیر کا قول تو گزر چکا ہے نا, تو تفسیر کا قول پہلے دیکھا ہے, وہاں پہ نہ ملا ہمیں. اب عربی گرامر کے بارے میں دیکھیں گے کس کا قول زیادہ اتھینٹک ہوگا, صحابہ کرام کس کے بارے میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال ایضا, اور شیخ ابن تیم رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں, من عدل عن مذاہب الصحابۃ والتابعین, جس نے اپنا منہ موڑا ہے صحابہ اور تابعین کے مذاہب سے, وتفسیرہم الا ما يخالف ذلك, اور ان کے تفسیر سے منہ موڑ کر اس کی طرف گیا جو ان کی مخالفت کرتا ہے, وہ قول جو ان کے مخالف ہے صحابہ اور تابعین کے, کان مخطئا فی ذلك, تو وہ اس میں خطا کار ہے, اس نے غلط کیا ہے. بل مبتدع, بلکہ وہ بدعت ہی ہے. کہ قرآن کی تفسیر نہ تو صحابہ کرام کی لیتا ہے نہ تابعین کی لیتا ہے, کسی اور کے قول کو لیتا ہے. مبتدع ہے کہ نہیں؟ کیا ایسا شخص خیر چاہتا ہے؟ خیر چاہتا ہوتا ہے تو کس کے قول کو لیتا؟ صحابہ کرام کے قول کو یا تابعین کے قول کو؟ وجوہات کیا ہے؟ تقریباً دونوں کو ملا کے 10 وجوہات بنتی ہیں. صحابہ اور تابعین جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان کی ہیں, کہ یہ کافی نہیں وجوہات کہ ان کے قول کو لیا جائے. کہ کوئی مائی کلال ان سے اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی امام, کوئی عالم جن میں یہ وجوہات پائی بھی نہیں جاتی, اس کے قول کیسے, کس طرح سے ہم اپنائیں؟ نہیں اپنا سکتے. اچھا, وَإِن كَانَ مُجْتَهِدًا مَغْفُورًا لَهُ خَطَأُهُ, اگرچہ وہ مجتہد اجتہاد کرنے والا ہو اور اس کی خطا معاف کر دی گئی ہو, لیکن یعنی گناہ تو اس پہ نہیں ہوگا, لگے خطا کار وہ ہے. دیکھیں ایک شخص کو صحابی کا قول نہیں ملا, تابعی کا قول نہیں ملا, اس نے اجتہاد کیا, بعد میں پتا چلا کہ میرا قول جو ہے, جو میں نے کہا ہے, وہ صحابی اور تابعی قول کے مخالف ہے, انجانے میں اجتہاد کیا کیونکہ ملا نہیں, کیا فرض ہے؟ اپنے قول سے رجوع کر. اگر رجوع نہیں کرتا تب گنہگار ہے وہ, اور اگر رجوع کر لیتا ہے گناہ نہیں. اچھا, کوئی پتہ ہی نہیں, دوسری صورت ہے سب قول ملے نہیں ہے, نہ صحابی کا نہ تابعی کا, اور اپنے قول پر ڈٹا رہا ہے, غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے. اس کا جو قول ہے وہ غلط ہے کہ نہیں؟ قول غلط ہے. گناہ ملے گا؟ گناہ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ بارکل, کیونکہ وہ مجتہد ہے. بات سمجھ آئی یا دوبارہ ریپیٹ کروں؟ ایک مجتہد ہے, عالم ہے, اس نے فتویٰ دیا ہے قرآن کی آیت کے متعلق, اس نے تفسیر بیان کی ہے. فتویٰ کو چھوڑیں, فقہ کو چھوڑیں, تفسیر کی بات کرتے ہیں. اس کی جو تفسیر تھی وہ حقیقتا جو ہے اس میں غلطی تھی, لیکن کیونکہ وہ عالم مجتہد ہے اس نے جو اپنے علم تھا اس کے جو تقویٰ اس کی بنیاد پر اس نے معنی بیان کر دیا ہے. عربی زبان کو دیکھیے جو باقی شیخ صاحب نے یہاں پہ چیزیں بیان کی ہیں, کیونکہ وہ عالم ہے مجتہد ہے, عربی گرامر بھی جانتا ہے, اصول فقہ بھی جانتا ہے, اصول حدیث بھی جانتا ہے, بہت سارے اصولوں کا علم جانتا ہے وہ, تو اس نے اپنی ایک رائے بیان کر دی اور بات بیان کر دی ہے. اسے بعد میں پتا چلا کہ میرا قول غلط ہے, اس نے رجوع کر لیا. کوئی خطا کی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں, نہ پہلے نہ بعد میں, بلکہ اس کو ثواب ملے گا کیونکہ اس نے حق کی اتباع کی ہے. اور اگر وہ اپنے قول سے رجوع نہیں کرتا اور باطل میں ڈٹا رہتا ہے تب اس کا مواخذہ ہوگا اور وہ گنہگار ہے. اچھا, اگر اسے قول ملا ہی نہیں زندگی میں, مر گیا, صحابہ کا قول ملا نہیں اسے, نہ تابعی کا قول ملا ہے, اور نہ اسے کوئی حدیث ملی ہے, اور نہ اسے کوئی علم دوسرا ملا ہے جو اس کے علم کی مخالف ہو, جانتا نہیں ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تک میری بات درست ہے, اس کو وفات آ گئی, شخص گنہگار ہے, شخص مغفور نہ خط, اس کا خط جو خطا ہے اس کی مغفرت تو ہوگی, لیکن اس کا قول آج بھی باطل ہے, اس کو نہ اپنایا جائے. کیوں؟ کیونکہ حق کے خلاف ہے. ثم قال, آگے پھر شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیخ الاسلام, ثم قال فمن خالف قولهم مفسر القرآن بخلاف تفسیرهم, بس جو شخص صحابہ اور تابعین کے قول کی مخالفت کرتا ہے اور قرآن جی کی تفسیر ان کی تفسیر کے خلاف بیان کرتا ہے, فقد اخطأ في الدليل والمدلول جميعا, تو اس نے دلیل میں بھی خطا کی ہے جو اس نے بیان کی ہے, اور جس سے دلیل ہے مدلول میں بھی اس نے خطا کی ہے جو اس دلیل کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے, اب بات تابعین کی بھی آئی, تو وہ جو آپ کو ہوم ورک تھا صحابہ کرام کے قول دو آیت کے متعلق, اب دو تابعین کے متعلق بھی دو آپ ایسی آیتیں لیں جس میں تابعین کے قول سے تفسیر ہو, صحابہ کے قول سے نہیں, حدیث نہیں, صحابہ کا قول بھی نہیں ہے, لیکن تابعین کے قول سے کوئی تفسیر آپ کو ملتی ہے. قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم بیان کسی تابعین نے کیا, اور تابعین میں سے سارے برابر نہیں ہیں, شخص بیان نہیں کیا, یہ بات معروف ہے, مسلمہ بات ہے, جب صحابہ برابر ہیں تابعین بھی برابر نہیں ہیں, اور ان میں سے بعض کا ذکر انشاءاللہ اگلے باب میں آ رہا ہے. اس کے بعد کے باب جو ہے صحابہ کرام میں سے جو زیادہ مشہور ہیں تفسیر میں, تابعین سے زیادہ جو مشہور ہیں تفسیر کے باب میں, جیسے امام مجاہد ہے, امام قتادہ ہے, اس کے متعلق شیخ صاحب نے بات کی ہے, تو آپ قرآن مجید میں امام مجاہد اور امام قتادہ کی دیکھ لیں, کسی کے بارے میں ہم بات کریں گے, یا ان کے علاوہ کوئی بھی تابعی ہو. جی, ذو العلم, وہ یاد بھی ہو گیا, بتا بھی چکا ہوں میں, جزاک اللہ خیر. آگے درس میں اتنا کافی ہے, باقی وقت میں پانچویں بات بھی بیان کرتا, تھوڑی سی لمبی ہے, تو اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اب چار ہو چکی ہیں, چار مرجع ہیں تفسیر قرآن کی, نمبر ایک قرآن مجید, نمبر دو صحیح حدیث, نمبر تین صحابہ کے اقوال, نمبر چار تابعین کے اقوال. ٹھیک ہے, نمبر پانچ کیا ہے اگر درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. ایک پانچویں اور چیز بھی ہے, جب ہمیں ان چاروں میں سے کچھ نہ ملے یا ان چاروں کی تائید کے لیے ہم کیا کریں, تو ایک پانچواں سٹیپ بھی ہے انشاءاللہ, ایک پانچویں چیز بھی ہے, اس کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.